إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، آج کی شب کہ جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، بہت ہی مبارک اور بہت ہی پر رونق شب ہے. یہ وہ شب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آج کی یہ محفل کہ جس میں میں اور آپ موجود ہیں، بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ بات نئے آنے والے جتنے نوجوان ہیں ان کے ذہن میں رہے کہ اس محفل کا اجرا کرنے والی شخصیت، اس کو جاری کرنے والی شخصیت میرے نانا حضور کہ جن کا مزار اس گارڈن میں واقع ہے، حضرت علامہ قاری محمد مسلم الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مسعود ہے کہ جنہوں نے اپنے دور میں اپنی بساط سے زیادہ مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی خدمات سر انجام دی، انتک محنت اور جد و جہد سے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی خدمت کی، اور اس علاقے میں جتنے مسلمان تھے انہیں صحیح معنوں میں مسلمان بنایا، اعلی حضرت امام اہل سنت کا عاشق بنایا، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا عاشق بنایا، تو یہ محنت قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس محفل کو جاری کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ محفل اور یہ اجرا، اس میں مقصد صرف یہ ہے کہ سارے مسلمان یکجا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعائیں کی جائیں، تو یہ مقصد اچھا ہے۔ اچھے مقصد کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور یاد رہے کہ جو دین میں اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اس کے لیے دین اسلام میں کیا انعام ہے، ذرا اس کو سماعت فرمائیے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، کتاب العلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے، اور اسی طرح الفاظ کا تقدم اور تاخر ہے، اور یہ حدیث شریف مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ذرا اس کو سماعت فرمائیں۔ میں بہت آسان انداز میں اور آسان مفہوم لے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صبح سویرے حضور کریم علیہ السلام کے پاس حاضر تھے کہ اتنے میں آپ کی خدمت میں ایک قوم آئی۔ حضرت جریر گویا فرماتے ہیں کہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ قوم ننگی اور کمبل پوش تھی، یعنی اتنے کپڑے تھے کہ ان کے بعض جسم کے اعضا دکھائی دے رہے تھے، تلواریں انہوں نے اپنے اپنے گلوں میں ڈالی ہوئی تھی، وہ سارے کے سارے لوگ قبیلہ مدر سے تعلق رکھتے تھے۔ یاد رکھیے کہ اس قبیلے کے جانور، جو فرمایا گیا کہ قبیلہ مدر کے جانور کے بالوں کے برابر اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تو وہاں پر اسی قبیلے کا ذکر ہے، تو بہت بڑا قبیلہ تھا۔ فرماتے ہیں حضرت جریر کہ ان کی یہ حالت دیکھ کر، ان کا فاقہ دیکھ کر، میں نے دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، اندر تشریف لے گئے، پھر کچھ دیر بعد باہر تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال اذان کہو، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، پھر حضور نے فرمایا کہ بلال تکبیر کہو، تو حضرت بلال نے تکبیر کہی۔ فرماتے ہیں کہ پھر نماز پڑھی گئی، جب نماز سے ہم فارغ ہوئے، ثم قتضى، پھر حضور کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال، پس آپ نے فرمایا، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ الی آخر الآیۃ ان اللہ کان علیکم رقیبا والآیات التی فی الحشر اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ آخری آیت رقیبہ تک حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، اور وہ آیت تلاوت فرمائی جو سورہ حشر میں ہے کہ اللہ سے ڈرو، ہر شخص غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. انسان اپنے دینار، اپنے درہم، اپنے کپڑے، گندم، جو کے سا میں سے خیرات کرے، حتیٰ کہ کھجور کی کھاپ ہی صحیح. فرمائے خیرات کرو، گویا تم قوم کی حالت دیکھ رہے ہو، ان لوگوں کی حالت دیکھ رہے ہو کہ یہ کس حالت میں آئے، کہ تن ڈھانپنے کے لیے مکمل لباس ان کے پاس نہیں ہے، اور فاقہ کشی کی وجہ سے کس قدر کمزوری ان کے وجود پہ طاری ہو گئی ہے، تم دیکھ نہیں رہے. خیرات کرو اپنے مال میں سے، کھجور کی کھاپ ہی صحیح، کپڑے سے تم مدد کرنے کی کوشش کرو اپنے دراہیم میں سے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ ترغیب دلائی. یاد رکھو سنی نوجوانوں، میری گفتگو کا مرکز اور محور تم ہو، یہ میری بات ذہن میں رکھنا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات صحابہ کرام کو تعلیم فرماتے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام گویا ان کی تربیت فرماتے. آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم سنیوں کی تربیتی نشستیں ختم ہو گئی ہیں، اور اب ذہن آوارہ ہو چکا ہے. میڈیا نے جس طریقے سے خرافات پھیلائی ہیں، اب سنی نوجوانوں کا ذہن منتشر کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ قوم جائے تو کس طرف جائے، ہم دامن پکڑیں تو کس کا پکڑیں، ہم کامیاب ہو تو کیسے کامیاب ہو، کیونکہ ہماری تربیتی نشست ختم ہو گئی. ہماری مضبوط نہ تو کوئی مذہبی جماعت رہی، نہ ہماری مضبوط کوئی سیاسی جماعت رہی، اور سنیوں کو منظم پیمانے کے تحت بالکل دیوار سے لگا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بڑے بڑے ٹی وی پروگرامز میں سنی علماء، جن کو سرے سے بلایا ہی نہیں جاتا، اور سنی علماء کو دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک دور وہ تھا کہ جس میں سنیوں کی تربیتی نشستیں ہوا کرتی تھی. یہ جتنے بزرگ آج آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ جو سنی ہے، ان کی تربیت سنی علماء نے کی ہے. اور یاد رکھو کہ مساجد یہ تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، اور جس وقت مسجد کا ممبر مضبوط ہو اور اس کی محراب مضبوط ہو، مانا یہ ہے کہ اچھا اور قابل آدمی محراب میں موجود ہو، صحیح دین سمجھانے والا عالم ممبر پر موجود ہو، تو اس وقت یاد رکھو کہ نسلوں کی تعمیر ہوتی ہے، اس وقت ذہنوں کی تعمیر ہوتی ہے. آج بدنصیبی یہ ہے کہ ایک تو عام آدمی کی اولاد عالم نہیں بن رہی، اور دوسری بدنصیبی یہ ہے کہ علماء کی اولاد بھی آج ہمیں عالم دکھائی نہیں دے رہی. آپ دیکھ لیں کہ 25-30 سال پہلے جن علماء کے نام تھے، جنہوں نے دنیا کے اندر علم کی روشنی پھیلائی، آج ان کے گھروں کے اندر مجھے اندھیرے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کی اولاد بھی عالم بننے کے لیے تیار نہیں. وہ 25-30 سال پہلے ایک سنیوں کا گویا چمنستان موجود تھا. ایک طرف کاظمی صاحب رحمت اللہ علیہ دین کی خدمت کر رہے تھے، ایک طرف اکاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ دین کی خدمت کر رہے تھے، ایک طرف قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دین کی خدمت کر رہے تھے. تو ایک سلسلہ چل رہا تھا، اور سنیوں کے ذہن منتشر نہیں تھے بلکہ تعمیراتی ذہن بنتے جا رہے تھے. تو حضور کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کی تربیت فرماتے، ایک سے ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھانے کی کوشش کرتے، اور حضور کریم علیہ السلام انہیں تعلیم فرماتے. اللہ اکبر، دیکھو اذان ہوئی اور اس کے بعد اقامت ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، گویا یہ فجر کی اذان اور اقامت کی بات ہو رہی ہے. اب حضور کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے، اور ہر شخص غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. انسان اپنے دینار، درہم، اپنے کپڑے، گندم اور جو کے سامنے سے خیرات کرے. اب یہ حضور کریم علیہ السلام کی بات اور اشارے، وہ صحابہ کرام ایک ایک چیز حضور کی سمجھا کرتے تھے، وہ اشاروں سے ہی سمجھ گئے کہ حضور کریم علیہ السلام ہم سے چاہتے کیا ہیں. اللہ اکبر، حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے، اس کے بعد وہ
تھیلی میں کچھ لے کر کے آئے. حضرت جریر فرماتے کہ تھیلی اتنی وزنی تھی کہ ان کا ہاتھ اس وزن کی وجہ سے بالکل تھک گیا تھا. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت جریر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں کا تانتا بن گیا, لوگ اٹھتے گئے اپنے گھروں میں گئے اور جو کچھ گھر میں تھا وہ لے کر کے آئے. حضرت جریر فرماتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ کھانے کے ڈھیر لگ گئے, کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے. اللہ اکبر. فرماتے جب یہ ساری چیزیں حضور کے سامنے ہونے لگ گئی کہ کپڑوں کے ڈھیر ہیں, ابھی کچھ نہیں تھا تھوڑی دیر پہلے, اور کھانے کے ڈھیر ہیں, اللہ اکبر گندم موجود ہے اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں, حضرت جریر فرماتے اب میں نے دیکھا کہ پہلے تو حضور کے چہرے کا رنگ متغیر تھا, اب میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضور کریم علیہ السلام کا چہرہ چمک رہا تھا. فرماتے گویا ایسا لگ رہا تھا کہ سونے کی ڈلی ہو. اللہ اکبر. حضور کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور حضور کا چہرہ چمک رہا تھا کیونکہ غلاموں نے حضور کی بات پہ لبیک کہا. اور یاد رکھو ان صحابہ کرام کی منزل مال نہیں تھی, ان کی منزل دراہیم اور دینار نہیں تھے, ان کے پاس جو بھی مال تھا ان کی نیت یہ تھی کہ یہ سوچ یہ تھی کہ یہ سب حضور کا ہے, حضور جب ارشاد فرما دیں گے ہم سب کا سب حضور کے قدموں میں قربان کر دیں گے. کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ بس ہم سے آمنہ کا لال راضی ہو جائے اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. تو لوگوں یاد رکھو یہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے, مجھ کو دیا ہے, ہم سارے لوگوں کو دیا ہے, خدا کے لیے اس مال پر سانپ بن کے مت بیٹھ جاؤ. یاد رکھو کہ اس مال کے اندر غریبوں کا حصہ ہے, اس مال کے اندر مستحقین کا حصہ ہے. لیکن ہم سب کی آج خرابی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اگر اپنے مال سے کسی غریب کی مدد کر دی اور دو چار دن کے بعد ہم پر مشکل وقت آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا. خدا کے لیے اس مال کو نکالو, ان غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کرو. میں حیران ہوتا ہوں بعض لوگ مجھے لے جاتے ہیں کہ صاحب مکان بنایا ہے, شاہ صاحب مکان دیکھ لیں اس میں دعا کریں, پھر وہ ایک ایک کمرہ دکھاتے ہیں, حتیٰ کہ وہ واش روم تک دکھاتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس واش روم پہ کتنا خرچ لگا, کہتے شاہ صاحب 50 لاکھ روپے کا تعمیر ہوا ہے, امپورٹڈ کموڈ ہم نے لگایا ہے, بیسن ہم نے لگایا ہے, یہ جو آپ شاور دیکھ رہے ہیں یہ فلاں ملک کا ہے. میں اس وقت سوچتا ہوں کہ جس شہر کے اندر لوگ خودکشیاں کر رہے ہو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, اس شہر کے اندر لوگ 50-50 لاکھ روپے کا باتھ روم بنا رہے ہو. سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ یار اس میں تو دوسرے طریقے سے بھی گزارا ہو سکتا ہے, لیکن اس سے اگر ہم کئی غریبوں کو پال لیں, کئی بیواؤں کو پال لیں, کئی یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھ دیں, کئی غریب بچوں کی فیسیں ہم جمع کرا دیں, کئی غریبوں کا اگر ہم علاج کرا دیں. لیکن یہ سوچ ختم ہوتی جا رہی ہے, یہ سوچ ممبر پر موجود لوگوں کی ذمہ داری ہے آج کے دور میں کہ قوم کے اندر یہ سوچ پیدا کریں کہ یہ جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں غریبوں کا حصہ ہے, خدا کے لیے غریبوں کا حصہ اس میں سے دینے کی کوشش کرو. ادھر صحابہ کرام نے مدد کی, ادھر حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرے انور خوشی سے چمکنے لگ گیا. اللہ اکبر. ایسا لگ رہا تھا کہ گویا سونے کی ڈلی ہے. فرماتے اب حضور نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے, اچھا طریقہ ایجاد کرے, اسے اپنے عمل اور ان کے عملوں کا ثواب ہے جو اس پر کاربند ہوں گے. کسی نے اگر اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا, اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اللہ ان سب کو ثواب عطا فرمائے گا, پھر ان سب کا ثواب بغیر کمی کی اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما دے گا کہ جس نے یہ نیک کام کو جاری فرمایا. اور جو اسلام میں برا طریقہ ایجاد کرے اس پر اپنی بد عملی کا گناہ ہے, اور ان کی بد عملیوں کا جو اس کے بعد اس پر کاربن ہو اس کے بغیر ان کے گناہوں میں سے کچھ کم نہیں ہوں گے. یعنی کسی نے اگر برا طریقہ ایجاد کر دیا اللہ اس کو بھی گناہ, اس کو عذاب دے گا, جتنے لوگ عمل کریں گے ان کے لیے بھی عذاب ہے، پھر جتنے لوگوں نے عمل کیا سب کا عمل ملا کر کے پھر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو قاری صاحب رحمت اللہ تعالی نے یہ طریقہ اس محفل کا اجرا اس کو قاری صاحب رحمت اللہ تعالی نے قائم فرمایا، یقیناً قاری صاحب رحمت اللہ تعالی کو ثواب ملا، مل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ثواب ملتا چلا جائے گا۔ قاری صاحب رحمت اللہ تعالی نے، میں نے آپ سے کہا بساط سے بھی زیادہ، اپنی طاقت سے زیادہ، قاری صاحب رحمت اللہ تعالی نے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی خدمت کی، اور یہ محفل وہ پابندی کے ساتھ کرتے رہے۔ اس کے بعد جب ان کا وصال ہوا تو الحمدللہ میرے والد محترم نے اس سلسلے کو روکا نہیں، یہ سلسلہ روکا نہیں، الحمدللہ اس سلسلے کو جاری و ساری فرمایا۔ اور بیماری سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے ایکٹیو تھے اور کس طریقے سے وہ کام کر رہے تھے۔ بڑے بڑے سیٹوں نے مولویوں کو کھڑا کیا، کھڑے ہو جاؤ، شاہ صاحب کے مقابلے میں تمہیں لے کر کے آتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، تمہیں لے کر کے آتے ہیں۔ تو میں نے ان سیٹوں کے گھروں میں جا کر کے ان سے کہا تھا کہ دنیا پوری طاقت بھی لگا دے، خدا کی قسم دوسرا تراب الحق پیدا نہیں کر سکتی ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے والد محترم نے اس کام کو آگے بڑھایا اور بڑی مضبوطی کے ساتھ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ الحمدللہ یہ ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں کہ جن کو انہوں نے پانی دیا اور اس کو شجرے سایہ دار بنا دیا۔ اب انشاءاللہ تعالی یہ پودے ختم ہونے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ تعالی ان درختوں کی حفاظت کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے، سنیو ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم نے مل کر اپنے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی خدمت کرنا ہوگی، ہم نے بیٹھنا ہوگا سچی نیت کے ساتھ کہ آج ہم تباہی کے دہانے پر کیوں ہیں، آج ہم بربادی کے دہانے پر کیوں پہنچ چکے۔ آج کوئی سیاسی جماعت ہماری مضبوط نہیں، کوئی مذہبی جماعت ہماری مضبوط نہیں، ہماری مسجدوں پر قبضہ ہو جائے تو ہم ایک گولی کی آواز سنیں تو بھاگنے لگ جاتے ہیں، نہیں، ہم نے میدان میں آنا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آنا ہوگا۔ اور کمی نہیں ہے سنیوں کی، انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم پراپر طریقے سے مسلک حق کا کام کریں گے آپ دیکھنا کہ بکھرے ہوئے سارے سنی نوجوان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تعالی ہم سنیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرما دے گا۔ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ تعالی کے بعد میرے والد محترم نے اس کام کو آگے بڑھایا۔